الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی اور اخلاص کی نصیحت کرتا ہوں. تقوی اللہ رب العزت کی وہ جامع نصیحت ہے جو اللہ تعالی نے تمام اولین و آخرین کو فرمائی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تم سے پہلے ہم نے جس جس کو کتاب دی ان تمام کو اور تم کو بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو. تقوی اور اللہ کا خوف وہ جامع عمل ہے جسے اللہ رب العزت نے آخرت کا سب سے بہترین زاد راہ قرار دیا ہے. اللہ تعالی کا فرمان ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کہ تم آخرت کی فکر کرو اور آخرت کا زاد راہ تیار کرو. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کا سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. دوسری نصیحت اخلاص ہے. اخلاص اس لیے کہ اس پر تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, کہ تمام اعمال کا مدار نیت ہے اور ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی کچھ ملے گا جو وہ نیت کرے گا. اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اللہ راضی ہوگا, اور اگر نیت دنیا کی رضا کی ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. دنیا راضی ہو یا نہ ہو اللہ راضی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے چوٹی کی مثال دی کہ ہجرت ایک بڑا قیمتی عمل ہے. دین اسلام میں چوٹی کا عمل قرار پایا ہے. اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الهجرة تحضم ما كان قبلها. ہجرت کر لینے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے. لیکن فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اسے اللہ قبول کر لے گا. لیکن اگر ایک شخص ہجرت کرتا ہے, ترک وطن کرتا ہے, اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے, اپنا کاروبار چھوڑتا ہے, اپنا مسکن چھوڑتا ہے, لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, دنیا کی رضا مقصود ہے, تو اللہ رب العزت اسے اس کے اس عمل کا کوئی اجر نہیں دے گا. یہ ثابت ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتنا عظیم کیوں نہ ہو لیکن قبولیت کی اساس جو ہے وہ اخلاص نیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیته, کہ ایک شخص دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گرتا ہے جسے لوگ شہید کہتے ہیں, شہادت کی موت اور سعادت حاصل کر لی, نیکی عظیم الشان, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ اعلم بنیت ہی, اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے. اگر اس کا گرنا شہید ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ قبول فرمائے گا, اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ دنیا مقصود ہے, دنیا کی شہرت مقصود ہے, تو یہ سارا عمل بیکار محض ہے. نہ صرف یہ کہ بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن بلائے گا اور فرعون و حامان سے پہلے جہنم میں ڈال دے گا. اس شخص پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اس لیے دوستو اور بھائیو, عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلی بات اخلاص ہے, للہیت ہے اور اللہ کی رضا ہے. اس کے بعد ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے, آج اسی پر بات ہوگی, کہ ہمارا سیاسی پروگرام کیا ہے, جمعیت اہل حدیث کی سیاست کیا ہے. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے اور اس دور میں اس کے بیان کی ضرورت ہے. یہ باتیں آپ بھی نوٹ کر کے جائیے گا کہ جمعیت اہل حدیث کی سیاست صرف اور صرف بیان توحید ہے, اللہ کی توحید کو سمجھنا, اللہ کی توحید کو اپنانا, اللہ کی توحید کو قائم کرنا, یہ اصل ہمارے دین کی سیاست کا محور. کیونکہ سیاست میں حکومت ہوتی ہے, حاکمیت ہوتی ہے, اور ایک حاکم وقت ذاتی طور پہ کچھ نہیں, وہ اس زمین پر اللہ رب العزت کی نیابت کر رہا ہے اور اس کی تمام تر جد و جہد کا ایک ہی نقطہ ہے, اور وہ ہے اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی توحید کو قائم کرنا. چنانچہ قرآن حکیم کا پہلا امر یہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اپنے پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے, جو تمہارا مالک ہے. اس عبادت کو سمجھو, اس عبادت کو قائم کرو, جس کا فائدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو, جہنم سے بچاؤ حاصل کر سکو. بس یہ ہماری سیاست, یعنی ہماری سیاست کا محور عقیدہ ہے توحید. یہ سیاست در حقیقت انبیاء کی سیاست ہے. قُرْمَاكِمُ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے مبعوث فرمائے ان سب کی طرف ایک ہی وحی کی, ایک ہی پیغام بھیجا, اور وہ سارے انبیاء اسی ایک پیغام کی خاطر وقف ہو گئے, زندگیاں تمام کر دیں اسی پیغام کی خاطر. اور وہ پیغام یہ تھا کہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں, صرف میری عبادت کا سکہ قائم کرو, میری عبادت کو اس زمین پر نافذ کر دو. یہ سارے انبیاء کی سیاست کا محور. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا, ہر علاقے میں رسول بھیجا, جس کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کر دو. یہ ہر نبی کی سیاست ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن سے اپنی دعوت کا آغاز کیا. کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں, اللہ کی توحید کو مان لو, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, تم فلاح پا جاؤ. یہ فلاح کا پروگرام, یہ امت کی قیادت کا پروگرام, یہ امت کی صلاح اور اس کی بہتری کا پروگرام ہے کہ تم توحید قبول کر لو, توحید کو سمجھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی نقطے کو سمجھانے میں گزار دی. اگر آپ کی دعوت کی اساس کو دیکھیں تو وہ عقیدہ توحید ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, جس چیز میں اللہ کا نام نہیں وہ باطل ہے. ایسا نظام سیاست جو خلاق کائنات کے نام سے خالی ہے وہ باطل. کسی انسان کا کوئی اقتدار نہیں, اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ سراسر تکلیف ہے, وہ مکلف ہے, پابند ہے کہ اللہ کی توحید کو قائم کرے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ملنے پر لڈو بانٹے جائیں, مٹھائیاں تقسیم کی جائیں, مبارکبادیاں دی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من تولى القضاء فكأنما ذبح بغير سكين, کسی منصب کا مل جانا اس کو یوں سمجھو کہ جیسے تم کند چھری کے ساتھ ذبح کیے جا رہے ہو. ایک ایسی چھری جو تیز نہیں, چھری اگر تیز ہوگی فوراً پھر جائے گی, گلا کٹ جائے گا, کام تمام ہو جائے گا. لیکن چھری اگر کند ہوگی چلتی رہے گی, پھرے گی نہیں, گلا نہیں کٹے گا اور چلتی رہے گی, یعنی اس تکلیف میں تم ہمیشہ مبتلا رہو. اللہ رب العزت کی توحید کی خدمت, یہ دین اسلام کی سیاست ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر موڑ اسی توحید کی اساس پر. دین اسلام میں سب سے معرکۃ الآراء واقعہ ہجرت کا ہے, مکہ سے مدینہ ہجرت. اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اسلام کی تاریخ ہجرت سے ہے. حالانکہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے, جنگ بدر, یوم الفرقان تھا. ہماری تاریخ جنگ بدر سے نہیں شروع ہوتی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک عظیم واقعہ ہے. ہماری تاریخ, ہمارا کیلنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا کیلنڈر ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے, تاکہ ہر سال ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ ہو، کیونکہ یہ واقعہ عقیدہ توحید کے قائم کرنے کی تمہید بن گئی۔ مدینہ کے انصار راتوں کی تاریکی میں چھپ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے کہ آپ مدینے آ جائیں، ہجرت کر کے ہمارے پاس پہنچ جائیں، اس طرح معاشی تھا جو چاہے شرط لگا لیں ہم پوری کریں گے۔ جس کا معنی یہ کہ یہ سفید پیپر آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اس پر سائن کر کے شرطیں آپ جو چاہے تحریر کر دیں ہم قبول کریں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ لکھیں کیا شرائط ہیں ہم مانیں گے اور قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اشترط ربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میری شرط ایک ہی ہے اور وہ میرے پروردگار کے تعلق سے ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم نے میرے پروردگار کی عبادت کرنی۔ یہ نقطہ، یہ اساس اس عظیم واقعے کو سنگ میل ہے۔ اس اہم موڑ پر آپ نے پروردگار کی توحید پیش کی۔ آج قومیں معاہدے کرتی ہیں کہ یہ شرط ہوگی، فلاں شرط ہوگی، فلاں شرط ہوگی۔ ہمارا پروگرام 12 نکات پر مشتمل ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطہ تحریر کیا، اور وہ یہ کہ تم نے میرے پروردگار کی عبادت کر دی۔ مانا یہ کہ ہماری سیاست کا اول و آخر توحید باری تعالی۔ اسلام کا ایک دوسرا اساسی موڑ، ایک دوسری بنیاد، بڑا اہم سنگ میل فتح مکہ، کہ جہاں سے ہجرت شروع ہوئی اسی مقام پر واپس لوٹنا، مکہ فتح کرنا، جو ایک عظیم اسلام کے پھیلاؤ کا سبب بن گیا۔ ساری قومیں منتظر تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر کامیاب نہ ہو سکے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اہل مکہ سچے ہیں، کیونکہ مکہ والوں کی ایک دھوم تھی، ایک دھاک کٹھی ہوئی تھی۔ مکہ کی وہ بھی تاریخ تھی جب ابرہ اپنے ہاتھیوں سمیت بیت اللہ پر حملہ آور ہوگی، اللہ تعالی نے ابابیل پرندوں کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے ان ہاتھیوں کو ملیا لیٹ کر دی، قوم میں ہکا بکا رہ گئی، ابرہ کے ہاتھی مسمار ہو گئے، ابرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل مکہ کا موقف سچا ہے، کوئی ان پر حملہ نہ کرتا، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاتا۔ اب اسی قوم سے ایک پیغمبر اٹھا اور اسی اہل مکہ نے مخالفت کی، اب ساری قومیں، اطراف کے قبائل اسی چیز کے منتظر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے، اگر کامیاب ہو گئے بھی ان کی صداقت کی دلیل ہوگی، اور اگر کامیاب نہ ہو سکے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اہل مکہ سچے ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کا واقعہ ایک عظیم واقعہ، مکہ فتح ہو گیا، اور فتح مکہ تمہید بن گئی تمام عرب کے اسلام کی۔ چنانچہ جس قدر بھی وفود آئے فتح مکہ کے بعد آئے، انہیں اسلام قبول کر لیا، کہ آپ کا مکہ کو فتح کر لینا آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس اہم موقع پر جب مکہ فتح ہو چکا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احکام جاری کیے بتائیے، کتنے آرڈیننس جاری کیے، کتنے میٹنگیں کی؟ کچھ نہیں، صرف دو پروگرام اول و آخر پیش کیے، صرف دو پروگرام، اور وہ دونوں عملی تھے۔ تلوار ہاتھ میں لی اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے اور تمام بتوں کو پاش پاش کر دی، کہ ہماری اساس عقیدہ توحید ہے، ہماری اساس شرک کی تفنید ہے۔ دوسرا آرڈیننس، فرمایا کہ علی جاؤ مکہ
کے ایک ایک چوراہے پر جاؤ، ایک ایک چوٹی پہ جاؤ، ایک ایک گھر دیکھو، ما وجدت من قبر مشرف الا رصفيته وما وجدت من تمثال الا وطرسته، جو اونچی قبر نظر آئے اسے زمین سے برابر کر دو، اور جو مورتی اور بت نظر آئے اسے بگاڑ دو، مسخ کر دو اور پاش پاش کر دو. بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا محور کیا ہے، دعوت کا محور کیا ہے، جہاد کا محور کیا ہے؟ صرف عقیدہ توحید کی خدمت، عقیدہ توحید کا تحقق، اسے سمجھانا ہے، اسے قبول کروانا ہے، اسے اس زمین پر قائم کرنا ہے، اس کا درس دینا ہے. یہ اول و آخر سیاست ہے. پوری زندگی توحید پیش کی. دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کا ایک ایک عمل توحید کا ترجمان. آپ اذان دیتے اللہ اکبر سے شروع کر کے، اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، شروع بھی اللہ کے نام سے، ختم بھی اللہ کے نام سے، نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے، اور ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شروع بھی اللہ کے نام سے، ختم بھی اللہ کے نام سے. توحید میں اللہ، رکوع میں اللہ کا ذکر، سجود میں اللہ کا ذکر، قیام میں اللہ کا ذکر، تشہد میں اللہ کا ذکر، ساری نماز توحید. حج کرنے جاتے ہیں، دو چادریں احرام کی باندھی ہوئی ہیں اور لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الحج الحج والسج، بہترین حج وہ ہے جس میں دو چیزیں بڑی قوت کے ساتھ ہو. نمبر ایک تلبیہ، اونچی آواز سے پڑھا جائے، اور نمبر دو جانوروں کو قربان کرنا اور خون بہانا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر. سب توحید ہے، پورا حج توحید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج عرفہ، اصل حج تو عرفہ ہے، جو عرفہ کو پا لے اس نے حج پا لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل دعا یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا جو میں بھی پڑھوں گا اور میں بھی پڑھتا ہوں، اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، ان تمام انبیاء نے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر وہ دعا پڑھی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنا بہترین کلمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 بار پڑھ لے، اللہ تعالی بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے دے گا. اللہ رب العزت جنت میں 100 درجے اونچے کر دے گا. اللہ تعالی 100 گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالی دن بھر کے لیے اپنے فرشتوں کی ایک ٹیم اس پر مقرر کر دے گا کہ اس کی چوکیداری کرو اور پہرا دو اس پر. اللہ تعالی اس دن اس سے زیادہ کسی کو ثواب نہیں دے گا، الا یہ کہ وہ شخص جو اس سے زیادہ پڑ جائے. یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی ہر معبود باطل کی نفی، اور ایک اللہ جو معبود حق ہے اس کا اقرار. پھر دوبارہ آؤ، وحدہ وہ اکیلا ہے، اس کی توحید پہلے آ چکی، لیکن دوبارہ آؤ، وحدہ وہ اکیلا ہے، اور شرک کی نفی پہلے ہو چکی، لیکن پھر دوبارہ آؤ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کتنا عظیم کلمہ، کس میں توحید اور تاکید توحید، شرک کی نفی اور تاکید نفی، اتنا عظیم شان کلمہ. فرمایا کہ حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں سب سے بہترین ذکر یہی. الغرض یہ ساری عبادات عقیدہ توحید کی ترجمان ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ توحید ہمارا اول و آخر. ہر اہم موقع پر آپ کو توحید ملے گی. بلکہ ہر سانس کے ساتھ توحید ہے. جب اللہ پاک نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی حاکم ہو یا محکوم ہو, سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, عالم ہو متعلم ہو, عالم ہو عامی ہو, تاجر ہو مستاجر ہو, آجر ہو, مرد ہو عورت ہو, جوان ہو بچہ ہو بوڑھا ہو, سب کی تخلیق کا مقصد توحید باری تعالیٰ. تو اس عظیم الشان مقصد سے پہلو تہی کیسے ہو سکتی, کیسے ہو سکتی؟ اب آپ پوچھیں گے کہ بس یہی ایک سیاست ہے؟ جی ہاں یہی ایک سیاست ہے. اس سیاست کے دو ستون, ایک دعوت اور ایک جہاد. جہاد ایک عارضی امر ہے, کبھی ہے اور کبھی نہیں, لیکن دعوت ایک دائمی امر, دن رات ہر گھڑی ہے. ایک عالم بھی دے ایک عامی بھی دے, بلغوا عنی ولو آیا, اگر کسی کو ایک مسئلہ معلوم ہے اس کو پہنچا دے. قتال بالسیف جہاد ہے اور دعوت باللسان جہاد کبیر ہے. تلوار سے لڑنا جہاد ہے, زبان سے دعوت دینا بڑا جہاد ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اسلام رجل واحد خیر عندی من قتل الف کافر, میری دعوت سے میری زبان سے ایک شخص اسلام قبول کر لے مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو, 1000 کافر میری تلوار سے مارے گئے, اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ میری دعوت سے صرف ایک کافر اسلام قبول کرے. اس لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اللہ رب العزت اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو دین اسلام کی ہدایت دے دے تو یہ کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. تو اس توحید کی آبیاری کے لیے دو طرق ہیں, دو بنیادیں ہیں, ایک دعوت کی ایک جہاد کی. جہاد تو آج کہیں نہیں, جہاد سے مراد وہ جہاد جو عقیدہ توحید کی اقامت کی اساس ہے, وہ آج کہیں نہیں. چند مقامات پر صرف دفاعی جنگ ہے, وہ کشمیر ہو, وہ ایریٹیریا ہو, وہ فلسطین ہو, وہ افغانستان ہو, کفار ہم پر یلغار کیے ہوئے ہیں اور ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, جو جہاد عقیدہ توحید کی اقامت کی اساس ہے وہ جہاد ہجومی ہے, جس کے لیے امیر کا ہونا شرط ہے. کہ ایک امیر ہو, اس کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہو, اس زمین پر وہ اللہ کی حدیں قائم کر چکا ہو, اللہ کو راضی کر چکا ہو, دین اسلام قائم کر چکا ہو, نماز کا نظام قائم کر چکا ہو, چور کے ہاتھ کاٹے, زانی کو سنسار کرے, شرابی کو کوڑے مارے, اس طرح پروردگار کو راضی کر کے پھر وہاں سے باہر نکلے, وہاں سے باہر نکلے. اب باہر نکلنے کا جواز بن گیا کہ اس ٹکڑے زمین پر ہم نے اللہ کی توحید قائم کر لی, اب ہم نے اپنے پڑوس میں عقیدہ توحید قائم کرنا ہے, انہیں دعوت دے, فوراً یلغار نہ کرے, دعوت دے. اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو مقصد حاصل ہو گیا, اگر نہیں تو جزیہ دو. جزیہ کی صورت میں بھی دعوت کا میدان اوپن ہے کہ جزیہ دو ٹھیک ہے, تاکہ جزیہ بھی لیں اور دعوت بھی دیں, اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر قتال, پھر وہ قتال ہوگا. اور اللہ رب العزت اس قتال کو کامیاب کرے گا, کیونکہ یہ وہ امیر ہے جو اپنے علاقے میں اللہ کو راضی کر چکا, ترتیب صحیح ہے, اب یہ باہر نکلے گا اور اللہ کامیاب کرے گا. لیکن یہ ایک عارضی امر, جہاد کبھی ہے اور کبھی نہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں جہاد ختم ہو جائے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جزیہ کا نظام ختم ہو جائے گا, تلوار لپیٹ دی جائے گی, لیکن دعوت کا محاذ قیامت تک کھلا ہے. یہ عظیم محاذ, اس کے ذریعے اللہ کی توحید کو پیش کرو, اللہ کی توحید کو بیان کرو. یہ دو طرق, یہ دو طرق, ایک دعوت اور ایک جہاد, اور یہ ان دو طرق کے ذریعے اللہ کی توحید کو پیش کرنا, یہ ہماری سیاست کا محور ہے. باقی چیزیں, یہاں تو سیاست کا ایک طویل نظام ہے, لمبے چوڑے دستور بنتے ہیں, باقی چیزوں کا کیا ہوگا. تو گزارش یہ ہے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم توحید کو سمجھنے میں اور قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو چونکہ توحید اللہ کا حق ہے, اسے ہم نے نبھا لیا, ادا کر دیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حقوق کا محافظ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یا معاذ اتدری ما حق دار العباد, اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے. عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حق اللہ عید العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں. یہ حق ہے, اس حق کو پورا کر دو, اس حق کو ادا کرو, توحید کو سمجھ لو, توحید کے داعی بن جاؤ, توحید قائم کر دو, اللہ رب العزت کا حق پورا ہو گیا. جب پورا ہو گیا تو اللہ تمہارے سارے حقوق کا محافظ بن جائے گا. پھر تمہیں مال ملے گا, سکون ملے گا, امن ملے گا, نعمتیں ملیں گی, محرومی ختم ہو جائے گی, غلبہ ملے گا, طاقت ملے گی, اللہ دے گا. جب تک اللہ نہیں دے گا کوئی نہیں دے سکتا, اور اللہ تب دے گا جب اللہ کو راضی کر لو. اور اللہ کی رضا کی اساس اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی توحید. اگر حق توحید کو پامال کر دو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہارے سارے حقوق پامال کر دے گا. آج مختلف جماعتوں اور تحریکوں کے پروگرام کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو پسے پش ڈال دی, انہوں نے فتح اور کامیابی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لی. حالانکہ یہ معاملہ خلاق کائنات کے ہاتھ میں, وہ دے گا تو کامیابی ملے گی, نہیں دے گا تو نہیں ملے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے وسائل مل جائیں, دنیا کی تحریکیں مل جائیں, دنیا کی جماعتیں مل جائیں, خواب و قبر پرست ہو, خواب و صحابہ کے گستاخ ہو, لیکن تعداد بڑی ہو, جماعت بڑی ہو, وسائل بڑے ہو, تو یہ کامیابی کا گھر ہے. حالانکہ یہ اثر السافلین کا گھر ہے. اللہ رب العزت کامیابی دینے کے لیے وسائل کا اور تعداد کا محتاج نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ. یا اللہ کہاں بناؤ؟ فرمایا جنگل بیابان میں بناؤ, جہاں کوئی متنفس نہیں, کوئی آبادی نہیں. دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو گئے, اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی. گھر پورا ہو گیا, یا اللہ اس کو آباد کون کرے گا؟ اس گھر کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم اب ایک کام اور کر دو, ایک پہاڑ پہ چڑھو, چوٹی پہ چڑھ دو, سننے والا اگرچہ کوئی نہیں, لیکن ایک دفعہ اعلان کر دو کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا, اس گھر کو آباد کرو, اس گھر کا حج کرو, بس آواز دے دو, سننے والا کوئی نہیں. بظاہر مقصد نظر نہیں آ رہا, بظاہر ایک لغو کام نظر آتا ہے کہ نہ کوئی سننے والا, نہ کوئی متنفس, آواز دینے کا فائدہ کیا. لیکن نہیں, خالق کائنات کا حکم, تم آواز دے دو, آواز دے دی, سننے والا کوئی نہیں. مگر آپ بتائیں, ایمان سے بتائیں کہ یہ آواز کہاں کہاں تک پہنچی, پہنچی یا نہیں پہنچی. آپ افریقہ میں چلے جائیں, کسی غریب سے غریب اور کمزور سے کمزور شخص کا انتخاب کریں اور اس سے پوچھیں آپ کی خواہش کیا ہے. وہ کہے گا خواہش یہ ہے کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے. دل میں اس آواز کو بے مست کرنے والا کون ہے؟ حالانکہ بندہ غریب ہے، بندہ پسا ہوا ہے، پیٹ پر پتھر باندھتا ہوگا، لیکن یہ خواہش دل کے اندر موجود ہے کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، اپنے گھر کی زیارت کرا دے. یہ آواز کس نے پہنچائی؟ ابراہیم کی آواز تو کسی نے نہیں سنی، وہاں تو کوئی انسان ہی نہیں تھا. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سارا کام خالق کائنات کا، اس پہ چھوڑ دو. لیکن چھوڑو کیسے؟ اس کی حدود کی پابندی کرتے ہو، اس کی حدود کی پابندی کرتے ہو. تو بھائیوں، ہماری سیاست کا محور عقیدہ ہے توحید، اس کا درس ہونا چاہیے، اس کا فہم ہونا چاہیے، اس دعوت کو عام ہونا چاہیے، اس دعوت کو قائم ہونا چاہیے. یہاں کچھ نظریات کی غلطی جو توحید کے منافی ہیں، اخلاص کے منافی، وہ ترتیب غلط ہے. اس ترتیب کی موجودگی میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں. جیسے بعض جماعتوں کا پروگرام قیام خلافت، ان سے پوچھیں تمہاری سیاست کیا ہے تو کہیں گے خلافت کا قیام. یہ غلط پروگرام، یہ ترتیب باطل ہے. اللہ تعالی نے انبیاء کو جو پروگرام دیا، اس کی ترتیب میں پہلا نقطہ یہ نہیں تھا کہ امارت اور خلافت قائم کرو، بلکہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ توحید قائم کرو. توحید قائم کرو گے، اگر اس اہل ہو گئے، تو اللہ رب العزت تمہارے ذریعے امارت قائم کر دے گا. اس اہل نہیں ہو گئے تو نہیں قائم ہوگی. تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری قیام امارت نہیں ہے، قیام حکومت نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری اسمبلی تک پہنچنا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری کرسی کا حصول نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری اللہ کی توحید قائم کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کرسی کیوں نہیں حاصل کی، تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم سینیٹر کیوں نہیں بنے، تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے امارت کیوں نہیں قائم کی، خلافت کیوں نہیں قائم کی، اور تم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے میری توحید کے درس کیوں نہیں دیا، تم میری توحید کے پیغمبر کیوں نہیں بنے. تو یہ ترتیب غلط ہے جو بہت سی جماعتوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی. بعض جماعتوں کی لالچ ہے کہ اسمبلی میں پہنچیں گے تو اللہ کا دین قائم کریں گے، اور روز افزوں ان کا پروگرام کمزوری کی طرف جا رہا ہے. اسمبلی ان کے لیے خواب بن گئی، کبھی کسی طور میں دو چار نشستیں حاصل کر لیتی تھی، اور کسی نشست کے بارے میں ان کا زعم تھا کہ یہاں اگر ہمارا کتا بھی کھڑا ہو جائے تو کامیاب ہو جائے گا. اب حال یہ ہے کہ وہاں ان کا امیر کھڑا ہوا اور زمانتے سب تو گئے. یہ ترتیب غلط ہے، تم اللہ کی توحید کے خادم ہو. یہ قیام امارت یہ تمہارا کوئی ماٹو اور کوئی پروگرام نہیں. انبیاء کی ترتیب اسوہ حسنہ، اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا کہ توحید پیش کرو، توحید بیان کرو، توحید کی دعوت دو. انبیاء نے توحید کی دعوت دی، اور انبیاء کی زندگی ہمارے لیے نمونہ. اسی توحید کو سمجھو اور پروگرام پیش کرو. اب جب یہ پروگرام ہے تو بحمداللہ جمعیت اہل حدیث سندھ اس پروگرام کے اعتبار سے مالا مال. مثال کے طور پہ آج جمعہ کا دن ہے، ہماری زیر نگرانی 800 مساجد، 800 مساجد میں آج جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے. یہ کام ہے یا نہیں؟ توحید بیان ہو رہی ہے، اسے کام سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تم لوگ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہو کہ پسیں آئیں، جلوس ہوں اور آنا جانا ہو، رون کے نظر آئیں تو یہ کام نہیں. میرے بھائی، یہ کام انبیاء کا کام ہے، یہ کام صحابہ کا کام ہے. دین کا کام سنجیدہ ہے، دین کا کام دھیما ہے. دین میں شور و غوغا نام کی کوئی چیز نہیں، دین میں نعرہ بازی نام کی کوئی چیز نہیں. ہم نے اپنے ساتھیوں کو پروگرام دیا کہ عشاء کے بعد درس قرآن دو، فجر کے بعد درس حدیث دو، ساتھی وہ درس دے رہے ہیں. آج ہر روز 1600 دروس جمعیت کے پلیٹ فارم پر ہو رہے ہیں. یہ کام ہے یا نہیں؟ یہ کام وہ ہے جو انبیاء نے کیا. جسے تم کام سمجھتے ہو وہ آج کی مروجہ سیاست کے ہتھکنڈے ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, دین سے کوئی واسطہ نہیں. جب سیاست کا اول و آخر محور اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت ہے تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نصیحتیں عرض کروں گا. نمبر ایک یہ کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, نوجوانوں کے علاوہ بھی جو بھی افراد, وہ اپنے آپ کو حصول علم اور اصلاح عمل پر لگا دیں. اسے کہتے ہیں علم نافع کا حصول اور عمل صالح. علم نافع اور عمل صالح, یہ تمہاری زندگی کا اول و آخر مقصد ہے. میرے دوست اور بھائیو, اس منہج اور پلیٹ فارم سے وفا کرو. میری بات یاد رکھو, اس تنظیم سازی کے دور میں, اس فرقہ بندی کے دور میں اگر تم تنظیموں اور فرقوں کا شکار ہو گئے تو اللہ رب العزت تمہاری ساری محنتیں برباد کر دے گا, رائے گا کر دے گا. اس کا فرمان ہے ولا تکون من المشرکین, مشرک نہ بنو. یا اللہ کون مشرک؟ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, ان لوگوں میں سے مت بنو جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ بن گئے, جماعتیں بن گئے, تقسیم ہو گئے, تنظیمیں بن گئی. فرمایا کہ ایسا نہ بنو ورنہ تم بھی مشرک بن جاؤ. شرک صرف غیر اللہ کی عبادت کا نام تو نہیں, قرآن سے بھی شرک کہتا ہے. یہ تنظیم سازی شرک ہے, فرقہ سازی شرک ہے, کیونکہ یہ راستہ شرک کی راہوں کو ہموار کرتا ہے. اور ایسا ہو رہا آج, ولا اور برا کی اساس توحید نہیں رہی. تنظیم بننی, محبت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی. ایک دور تھا اس کی بنیاد توحید تھی کہ جو موحد ہے وہ قابل محبت ہے, جو موحد نہیں ہے وہ نفرت کے قابل. اسلام کا اہم ترین عقیدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَوْثَقُ الْإِيمَانِ الْمَوَالَاتُ فِي اللَّهِ وَالْمَعَادَاتُ فِي اللَّهِ. اسلام کا, ایمان کا سب سے مضبوط کندہ یہ ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے, نفرت کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے. کہ دین اسلام فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطی للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے, نفرت کی تو اللہ کے لیے, مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے, مال روکا تو اللہ کے لیے, اس کا ایمان پورا ہو گیا. یہ تو ہے دین کی اساس, جو کسی دور میں ہمارا ترہ امتیاز تھا, واقعات موجود. آج یہ چیز نہیں, مفقود ہو چکی. آج ایک شخص کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو, توحید کا داعی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ آپ کی تنظیم کا نہیں ہے تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس سے نفرت کرو گے, اس پر تنقیدیں کرو گے, اس کے کاز کو کمزور کرنے کی کوشش کرو گے, تو توحید کہاں گے؟ جس کا معنی یہ کہ یہ شرک کی راہوں کو ہموار کرتا. توحید یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو, یہ چیز مفقود ہو کر رہے گا. دوسری چیز, کیا دین اسلام میں کوئی پرچم ہے, کوئی پرچم جھنڈا جو دین اسلام پہ نشان ہو؟ آج تنظیموں نے مختلف پرچم بطور نشان کے استعمال کی. اب آپ دیکھیں ہر پروگرام میں وہ پرچم اونچا ہوگا, کتاب چھپے گی وہ ٹائٹل پہ پرچم ہوگا, کوئی پروگرام ہوگا پرچم لہرائیں گے. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی اس پرچم کو اونچا کرنا چاہتے. تو یہ پرچم اسلام کا نہیں ہے, یہ پرچم تنظیم کا ہے. تو پھر بتاؤ کام اسلام کے لیے ہو یا تنظیم کے لیے ہو؟ یہ شرک کے دروازے کھل رہے ہیں, راہیں ہموار ہو رہی. یہ تماشا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امیر کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے, خواب و شرک کیوں نہ ہو, لیکن مانگنے والے اس کا دفاع کریں گے کہ امیر نے جو کہا ٹھیک کہا, ہمارے امیر سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ شرک نہیں, شرک کی راہیں ہموار ہو رہی. تو چونکہ یہ ایک خطرناک فتنہ ہے جو شرک کے دروازے کھولتا ہے, لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرک نہ بنو, یعنی ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے دین کو بانٹا اور خود جماعتیں جماعتیں بن گئے, تنظیمیں تنظیمیں بن گئے اور فرقے فرقے بن گئے. تو میری یہ استدعا ہے کہ جو سیاست کا اصل محور ہے وہ آپ کی جماعت پورے طریقے سے انجام دے رہے اور وہ قائم. یہ بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے, میرے لیے, میرے ساتھیوں. یہ بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے, میرے لیے, میرے ساتھیوں کے لیے کہ توحید کی اساس پر جو ہمارے امیر نے ہماری تربیت کی, شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے, توحید اور اتباع سنت, یہ دو چیزیں ہمیں گویا کھول کر پلا دی. اس لیے اس اسٹیج سے ہمیشہ توحید و سنت کی بات ہوتی. یہ مبارک پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے اور دھیما عمل جو انبیاء کی سنت ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. یہ کام نہیں ہے کہ ایک دن میں 1600 دروس آپ کے ہوتے, یہ کام نہیں ہے کہ آج 800 خطبہ جمعہ جو اکثر توحید کے موضوع پر ہوں گے آج ہو رہے ہیں, ہر جمعے ہوتے ہیں. اس دعوت کے ذریعے کتنے لوگ سلفی بن چکے اور توحید قبول کر چکے, یہ کام نہیں. اصل انبیاء کی سنت تو یہی ہے, انبیاء کی ڈیوٹی اور کیا ہے, یہی ہے نا کہ لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کا تزکیہ کریں, لوگوں کا تسمیہ کریں, ان کے عقیدے صاف کریں. ان تمام اعمال کی جو اساس ہے, جو پلیٹ فارم ہے, یہ منبر اور یہ مصلی ہے. ہماری جماعت کا ہدف ہے, 800 سے زائد مساجد ہم بنا چکے اور پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ انشاءاللہ جلد 1000 مسجد اور بنے گی انشاءاللہ, اور وہ تمام مساجد دروس سے مالا مال ہوں گی. ہم نے باقاعدہ سندھ کے علاقوں کا انتخاب کر کے وہاں سے طلبہ جمع کیے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا 2-4-10 سال کے بعد ایک ایک علاقے میں سچے مخلص اور صحیح داری پہنچ جائیں گے. یہ کام نہیں, یہ ہماری سیاست. اگر سیاست سے مراد یہ ہے کہ جمہوریت کی تلتل میں ہاتھ خراب کیے جائیں, سیاست سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے ووٹوں کی بھیک مانگی جائے, سیاست سے مراد اگر یہ ہے کہ دوگلا پن ہو, نفاق ہو, جھوٹ ہو, رشوت ہو, شراب نوشی ہو, زنا ہو, ہم اس سے بڑے. آج کی سیاست کا مرقع اور ملخد یہی. بڑے بڑے عقیدے والے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ سیاست میں آتے ہیں تو درباروں تک وہ بھی پہنچ جاتے ہیں, قبروں تک وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کیسی سیاست ہے جہاں عقیدے کا ستیہ ناش ہو جائے؟ ہماری سیاست کا محور تو توحید کی آبیاری. تو نوجوان, علم نافع اور عمل صالح کی طرف توجہ دیں, علم حاصل کریں, اپنے عمل کو مستحکم کریں, اور ہر نوجوان اپنے مقام پر ایک دائی بن جائے, سکہ عالم بن جائے. اصل پروگرام یہی. میرے دوست اور بھائیوں, علماء جو ہیں وہ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. دیکھیں, دو بادشاہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ملکہ بغداد زبیدہ اپنے شوہر بادشاہ وقت ہارون رشید کے ساتھ بغداد کی گشت کر رہی, سواری پر بیٹھی ہے, گھوڑوں کی سواری, پیچھے آرام دہ حوض بنے ہوئے اور بازار کی سڑکوں میں گھوم رہی. ملکہ نے دیکھا کہ بازار میں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں, نوجوان ہی نوجوان, اور سب کا رخ ایک طرف ہے. سارے نوجوان ایک طرف دوڑتے جا رہے ہیں, بھاگتے جا رہے ہیں, اور بادشاہ وقت گھوم رہے, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. بڑی حیران ہوئی کہ نوجوان کون ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں. یہ کس کی کشش میں مبتلا ہے؟ آقا ہارون سے پوچھا، اپنے شوہر سے پوچھا کہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، تمہاری طرف کوئی جھانک کر بھی نہیں دیکھ رہا؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ آج ان سب کا رخ جامع بغداد کی طرف ہے، بغداد کی مرکزی مسجد کی طرف، یہ سب وہی جا رہے ہیں. پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں ایسی کون سی چیز آ گئی؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ آج جامع بغداد میں محدث وقت عبداللہ بن مبارک کا درس ہے، آج وہاں عبداللہ بن مبارک ہے، اس نے حدیثوں کی ابتدا کرانی، اس نے حق کا سنی اخبرانی، اور کالا کالا رسول اللہ کی بارش برسانی. پھر زبیدہ نے کہا کہ اصل بادشاہ تو یہ ہوئے، پھر تمہاری بادشاہت کیسی کہ کوئی تمہاری طرف جھانک کے نہیں دیکھ رہا، خلیفہ وقت بیچ میں گھوم رہے، کوئی متوجہ نہیں سوائے دو چار چمچوں کے، باقی سارے نوجوان اس محدث کی طرف جا رہے ہیں، جس کا معنی یہ کہ اصل بادشاہ وہ ہیں، تم بھی حاکم ہو، وہ بھی حاکم ہیں، تمہاری حکومت جسم پر ہے، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. ایک عالم وقت کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کا حاکم ہے، ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ کرے. یہ انبیاء کا مشن، اس مشن کو سنبھالو، تم وارث ہو، اس طریقے سے اپنی اصلاح کرو. اور یاد رکھو کرنے کا کام یہی ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں مدارس کیا ہے، طلبہ پڑھتے ہیں، مولوی پڑھتے ہیں، روٹیاں پھاڑتے ہیں، اور آٹھ نو سال کے بعد فارغ ہو کر ایک مسجد کو سنبھال لیتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. میں ایسے لوگوں کو فکری اعتبار سے کلاش کہوں گا، کلاش، یہ ترس کھائے جانے کے قابل ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. کہ یہ کیا مولوی، درسگاہ سے فارغ ہوئے، ایک مسجد سنبھال لی، یہ کون سا مقصد ہے، یہ کون سی زندگی؟ تو بھائی اصل مقصد پھر کیا ہے؟ انبیاء کا مشن کیا تھا، اس کے علاوہ بتاؤ کیا تھا؟ انبیاء نے کیا کیا اس کے علاوہ؟ مسجد سنبھالی، لوگوں کی تربیت کی، دروس دیے، یہ کام علماء کر رہے ہیں. اور جب وقت آیا تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا. افغانستان کی تاریخ شاہد ہے، افغانستان کو فتح کرنے والے تو کالجوں یونیورسٹیوں کے طلبہ نہیں تھے، افغانستان کے فاتح مدارس کے طلبہ تھے، جن کو تم کہتے روٹیاں پھاڑنے والے. اس مشن کی سچی آپ جاری کرنے والے، اصل کام یہی ہے، اور یہ ہمارا ہدف اور پروگرام ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کام حقیر ہے کہ مسجد سنبھال لی، یہ کام اگر حقیر ہے تو تم آخر الناس ہو، تم گٹر میں چلنے والے کیڑوں سے بدتر ہو کہ مسجد کی امامت کو حقیر سمجھتے. انبیاء کا کام یہی تھا، وہ نمازیں پڑھاتے، دروس دیتے، خطبے دیتے، لوگوں کی تربیت کرتے. یہ پیغمبر اسلام کی نبوت کا عظیم ترین مقصد تھا. اور تم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، تم دین کے ترجمان نہیں ہو، تم بش کے ترجمان ہو. اس کی تحریک بھی مدارس کے خلاف ہے، یونیورسٹی کے خلاف نہیں بولتا وہ، کالجوں کے خلاف نہیں بولتا وہ، وہ جب بھی پھوٹتا ہے مدارس کے خلاف بھونکتا اور پھوٹتا. تو آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، جو کام ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. یہ مدارس حفاظت دین کے قلعے ہیں، اور مساجد اصلاح عوام کے عظیم قلعے ہیں. یہاں سے نور پھوٹتا ہے، روحانیت پھیلتی ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. خواتین سن لیں کہ تمہارا بھی سیاست کا ایک محور ہے. آج خواتین کو بھی ضرورت سے زیادہ گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے. جماعتیں انہیں اپنے انتخابی پروگرام کے لیے استعمال کرتی. آج خواتین بھی دائی بنی بیٹھی ہیں، دائی دعوت دیتی. کہ خواتین کا کام کب رہا ہے دعوت دینا؟ دعوت دیں ایک محدود حلقے میں، ضرورت سے زیادہ ہوٹلوں میں پروگرام ہو رہے، بڑے بڑے خواتین کی کیسٹیں بازاروں میں بکتی ہیں، مرد خریدتے ہیں، سنتے ہیں اور تحفے دیتے ہیں. یہ دین کا منہج نہیں. خواتین کی سیاست کا محور ان کے گھر کی چار دیواریں. اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ سے روحانی غذا لے, اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر سے روحانی غذا لے. اس کے علاوہ باقاعدہ جمعے کی نماز کے لیے آئے, جمعے کا خطبہ سنے. اس کے علاوہ اگر کسی فقیر عالم دین کا درس ہو تو وہ درس سننے جائے. ہر مسجد میں خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے. عیدین کی نماز میں جائے, عید کا خطبہ سنے, اپنی اصلاح کرے, اور اس کے بعد اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر اپنی اولاد کی تربیت کرے. اگر ہر گھر میں تربیت اولاد کا پروگرام طے ہو جائے تو ہر گھر سمر جائے گا. جب ہر گھر سمر جائے گا تو پورا معاشرہ سمر جائے گا. جب پورا معاشرہ سمر جائے گا تو پوری قوم سمر جائے گی. میں سمجھتا ہوں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اگر صحیح معنی میں اپنا لی جائے, جس حدیث پر عمل کا محور ایک خاتون ہے, تو انقلاب آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مروا اولادکم بالصلاۃ ہم ابناؤ سبع واضربوہم علیہا ہم ابناؤ عشر. اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ جب وہ 7 سال کے ہوں, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کرو, ان کو پیٹو. یہ آرڈر بھی زیادہ خواتین کے لیے. ایک مرد کی ذمہ داری گھر سے باہر, وہ کماتا ہے, وہ دعوت کے پروگرام میں جاتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے, تو پیچھے گھر کی نگہبان کون ہے؟ ایک خاتون ہے. بجائے اس کے کہ وہ باہر دیکھے اور باہر کی دنیا کی اصلاح کرے اور گھومے, بعض اوقات بغیر محرم کے گھومتی, محرم کو بھی چھوڑ دیتی ہے, حالانکہ محرم کے بغیر ایک عورت کا حج نہیں ہو سکتا. یہ پروگرام کیسے ہو سکتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اصل منہج سیاست ہے اس سے شیطان دور کر رہا ہے. اب بتاؤ اگر ہر گھر میں ہر بچہ نمازی بن جائے تو پوری قوم نمازی نہیں بن سکتی. جب نمازی بن جائے گی تو نماز کی طاقت اور پاور کیا ہے؟ وہی جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز روکتی ہے فحش و منکرات سے. یہ پورا معاشرہ پاک ہو جائے گا برائیوں سے, فحشات سے پاک ہو جائے گا اور پاکیزہ ہو جائے گا. تو یہ اصل ہماری سیاست کا محور کہ توحید کی خدمت, توحید کو پیش کرنا, توحید کے جھنڈے گاڑنا, توحید کو نافذ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا. میرے دوست اور بھائیوں, اگر توحید پیش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امارت و خلافت کا اہل قرار دے دے تو اللہ عطا فرما دے گا. یاد رکھو, خلافت و امارت کسبی چیز نہیں ہے کہ جس کو پیسوں سے خریدا جائے. خلافت و امارت ایک وحدی چیز ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے اسی کو جو اس کے اہل. ورنہ پیسوں سے ایک خاتون بھی وزیر اعظم بن سکتی ہے. پیسوں سے وزیر اعظم بنتے ہوئے ہم نے شرابیوں اور چرسیوں کو دیکھا ہے, یہ کوئی منصب تھوڑی. پیسوں کی پیشکش تو پیغمبر اسلام کو بھی ہوئی, کہا کہ آپ توحید پیش کرنا بند کر دیں, مکہ کی امارت لے لیں, بادشاہت لے لیں, پیسہ بتائیں کتنا چاہیے ہم آپ کو دیں گے. جو عورت نظر میں ہے تو وہ بتائیے, آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں, لیکن توحید کی دعوت نہ دو. چلو توحید کی دعوت بھی دو, توحید بیان کرو کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ بھی کہو, بس اتنی بات مان لو کہ ہمارے بتوں کی تردید نہ کرو, بس جو چاہے دے. مکہ کی گورنری لے لو, مکہ کی امارت لے لو, پیسہ لے لو, خوبصورت عورت لے لو, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس اقتدار کو جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار دی اور فرمایا کہ تم اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو, پھر بھی توحید کی دعوت سے پاس نہیں آؤں گا. اس لیے کہ ہماری سیاست کا محور اس طریقے سے حصول اقتدار نہیں ہے, بلکہ ہماری سیاست کا محور اللہ کی توحید. یہ بیان بند نہیں ہوگی, دعوت دی جائے گی, توحید بیان ہوگی, شرک کی تفنید ہوگی, ان پتوں کی تھجیاں بکھیری جائیں گی,
اس کے عوض کوئی سودا اور کوئی زور دو قابل قبول نہیں ہوگا.
جب سیاست کا اصل مفہوم ہم نے پہچان لیا, میرے دوست اور بھائیوں, کچھ انبیاء کا مشن الحمدللہ جاری ہے, ساری اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, پلیٹ فارم موجود جاری اور ساری ہے, اس کا حصہ بن. اس آج جو کانفرنس شروع ہو رہی ہے ہماری 22ویں کانفرنس, اس میں انشاءاللہ آخر میں ہم چند اہم پروگرام دیں گے, ان پروگراموں کو سمجھیں, انہیں اپنانے کی کوشش کریں اور آخرت کی فکر کریں. میرے بھائی اور دوستو, یہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کے لیے بیٹھ بھی مت آؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو سنبھالو. قسم کا فرمان, آپ نے فتنوں کا ذکر کیا, بڑے بھیانک فتنے, ہرکے کو باغ ہو باد, اتنے بھیانک فتنے کہ ہر بات کا فتنہ پہلے فتنے کو کمزور کر دے, چھوٹا کر دے. ان فتنے بڑے بڑے آئیں گے, بڑھ چڑھ کر آئیں گے, تموج کا موج البحر, سمندر کی لہروں کی طرح. اور میں اس موقع پر ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ ہل تحتہ منیتہ ویؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس بما یحب ان یوصی الیہ. اس دور میں تم نے کیا کرنا؟ فرمایا کہ آج اس دور میں جس کی یہ خواہش ہو کر دیا جائے. معنی یہ کہ جب یہ کیفیت بن جائے تو ہر چیز چھوڑ کر جہنم سے بچاؤ اور جنت کے حصول کی فکر کرو, ساری چیزیں چھوڑو, دنیا سے تعلق ہو ایک واجبی سا, اصل پروگرام, اصل نگاہ آخرت کی طرف ہو, مرکوز کر دو کہ اب جس شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے, فتنوں سے بچ جائے, جنت کو پا لے, تو وہ تین کاموں پر توجہ دے, تین کام کرے پوری ذمہ داری کے ساتھ. نمبر ایک, فلتاتی منیت ہو کہ اس کی موت اس طرح آئے کہ وہ یؤمن باللہ, اس کا اللہ پر پختہ مکمل ایمان ہو, پوری طرح توحید کو سمجھنے والا, توحید کو قبول کرنے والا, توحید کو اپنانے والا اور توحید کو قائم کرنے والا ہو, کوئی درار نہ ہو, کوئی شک و شبہ نہ ہو, ایمان باللہ راسخ ہو, توحید کامل ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ بل یوم الآخر اس کی نگاہ دنیا کی طرف نہ ہو, آخر کی طرف ہو. کہ اب تک وہ دنیا میں لگا ہوا, اب تک وہ اپنی تنظیموں کی خاطر, اپنے فتنوں کی خاطر, اپنے فرقوں کی خاطر سچ جھوٹ کے قلابے ملا رہا تاکہ ہمارا مرال اونچا ہو, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے اور اللہ کا خوف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اس قدر کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے اس کو کذاب لکھ, اللہ کا خوف نہیں. پھر چھوڑ دو دنیا کو, ان چودراہٹوں کو, اس حب جاہ کو, حب مال کو چھوڑ دو, توجہ کہاں ہو؟ بل یوم الآخر, تمہاری توجہ کا مرکز آخرت بن, اسے کماؤ, اسے حاصل کرو. اور تیسری چیز یہ, ولیات الی الناس تمہاری حکم یوسا الی, کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک شروع کر دو, وہ برتاؤ شروع کر دو جو سلوک اور جو برتاؤ اپنے بارے میں چاہتے ہو. اگر چاہتے ہو کہ کوئی شخص تمہاری غیبت نہ کرے تو تم بھی کسی کی غیبت نہ کرو, اگر چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری چوری نہ کرے تم بھی نہ کرو, اگر چاہتے ہو کوئی تمہارے ساتھ فراڈ نہ کرے تم بھی نہ کرو, اگر یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا مال نہ چھینے تم بھی نہ چھینو, اگر چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری عزت یا حرمت پر نکاح بھی نہ ڈالے تو تم بھی نہ ڈالو, اگر چاہتے ہو کہ میری بیٹی اور میری بہن کی عزت محفوظ ہو تو تم بھی ایسا کردار بنا لو کہ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں اور ان کی بہنوں کی عزت محفوظ. جو سلوک اپنے بارے میں چاہتے ہو وہ لوگوں کے لیے چاہو, ایک تعلق باللہ ہے, ایک تعلق بالمعاشرہ, ایک اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ رابطہ, اور دوسرا معاشرے کے ساتھ, یہ برتاؤ ہو, یہ سلوک ہو, اور دعوت جد مندانا بڑے اخلاص کے ساتھ, درد دلی کے ساتھ, جیسا کہ رستم کے دربار میں ربی بن عامر صحابی کھڑا ہے اور رستم پوچھتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں چین سے کیوں نہیں بیٹھتے, کبھی کہاں اور کبھی کہاں, کبھی کوئی علاقہ کبھی کوئی علاقہ, تمہارا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اسے وہ آوارہ گردی سمجھتے. ربی بن عامر نے جواب دیا کہ اس ساری دوڑ دھوپ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکالیں اور پروردگار کے ساتھ جوڑ دیں. یہ مقصد کہ تم بندوں کے عابد نہیں ہو, تم عابد الرحمن ہو, اللہ کے عابد ہو. ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی پر لگانا چاہتے ہیں اور لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. اس ہدف کو سمجھ لو اور اپنا لو کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا, ان بندوں کا ربط اللہ کے ساتھ قائم کرنا. اس کے لیے شرعی اسلوب ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, انبیاء کی دعوت ہے, ہمارے لیے معیار ہے, ہمارے لیے حجت ہے, اسے کافی سمجھیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.